قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم جو تعلیم سلسلہ وار پا رہے ہیں وہ مسیحی خاندانی زندگی کی بابت، اور اس میں ہم نے جو باتیں ابھی تک سیکھی ہیں بہت جلدی سے میں اس کی دہرائی کروں گا۔ مسیحی خاندانی زندگی میں پہلے ہم نے سیکھا کہ خاندان، بائبل کی روشنی میں شوہر اور بیوی مل کر ایک خاندان ہیں، والدین اور اولاد مل کر ایک خاندان ہیں، والدین اولاد اور ان کے جیون ساتھی مل کر خاندان ہیں، اور پھر والدین اولاد ان کے جیون ساتھی اور پھر ان کی اولادیں، وہ مل کر ایک خاندان ہے۔ اور خدا خاندان کا اعلیٰ ترین سربراہ، سپریم ہیڈ ہے۔ شوہر یا باپ خاندان کا سربراہ ہے، اور باپ کی غیر حاضری میں ماں خاندان کی سربراہ ہے۔ مسیحی خاندانی زندگی میں خاندان کی بابت یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تحفظ بھی کرے اور ان کی کفالت، ان کی ہر ضرورت بھی پوری کرے۔ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے ایمان اور عقائد کے بارے میں، ذمہ داری سربراہ پر ہے، وہ خاندان کو لیڈ کرے۔ سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان میں تعلیم، تربیت اور اصلاح کا انتظام کرے۔ سربراہ خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے اختیارات استعمال کرے۔ خاندان کے افراد سربراہ کا فیصلہ اور حکم مانیں۔ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اور اسی طرح اولاد بھی جب وہ اس قابل ہو جائے عمر کے لحاظ سے، اپنی اہلیت کے اعتبار سے، تو وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے، ان کی خدمت کرے، ذمہ داریاں شیئر کرے۔ خاندان کے افراد آپس میں محبت رکھیں، اور خاندان میں فیصلے باہم مشورے سے کیے جائیں۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، اور جو خاندانی وقار ساکھ ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی مدد کریں، خاندان میں طرف داری نہ برتی جائے۔ اس پہ میں نے کافی زور دیا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق نہ کیا جائے، اور طرف داری میں ایک بات اور میں آج چاہتا ہوں کہ شامل کر لیں، آپ ضرور اس کو نوٹ کیجئے۔ کاش ہر ایک ماں جتنی عزت اپنے داماد کو دیتی ہے اتنی ہی اپنی بہو کو بھی دے دے۔ دونوں کا درجہ ایک سا ہے، اس کی اولاد کے جیون ساتھی ہیں۔ جتنی عزت ایک خاندان میں داماد کو ملتی ہے، کاش کہ اتنی عزت ایک بہو کو بھی مل جائے۔ داماد کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، بہو کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے نخرا کرتی ہے۔ داماد کے ڈیمانڈیں ساری پوری کر لی جاتی ہیں، لیکن بہو کی جائز ضرورت پہ بھی ڈراما، لالچ، پیکا پالنا، یہ سارے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ سو یہ طرفداری، داماد کو اچھا سمجھنا اور بہو کو برا، یہ بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش کے خاندانوں میں ان دونوں کا رتبہ مقام ایک جیسا ہو جائے۔ بائبلی اصول کے مطابق تنقید، ملامت اور اصلاح کی جائے۔ خاندان میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو بائبل کی روشنی میں اس کو درست کیا جائے، اس کو برا کہا جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے۔ جتنے وسائل خدا نے دیے ہیں، جتنی نعمتیں اور برکتیں دی ہیں، ان پہ صبر، شکر، قناعت کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ جتنے وسائل ہیں اس سے بڑھ کے چلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور خاندان میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی آپ بلا اجازت نہ استعمال کریں، نہ بلا اجازت کمروں میں گھس جائیں، نہ ایک دوسرے سے پوچھے بغیر کوئی فیصلے کر لیں کہ ٹھیک ہے ڈن کر دیا میں نے، میں اور میرا خاندان اس پہ کھڑے رہیں گے۔ پہلے ایک دوسرے سے پوچھیں، اجازت لیں، کوئی قدم اٹھانا ہے اس کی بھی اجازت لیں، کوئی چیز استعمال کرنی ہے اس کی بھی اجازت لیں۔ اور بچے جب گھر سے باہر جانا ہے ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جائیں، کتنی دیر رہنا ہے باہر وہ بتا کر جائیں، کہاں جانا ہے یہ بھی ان کے علم میں ہو، اور ماں باپ بھی یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو ضرور اس کے بارے میں اعتماد میں رکھیں، انہیں بھی پتا ہو کہ میرا باپ یا میری ماں یہ قدم اٹھا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں تعاون کرنا ہے. سو ہم اجازت لینے کا، ایک دوسرے پر معاملات کو اوپن کرنے کا بھی رواج اپنے خاندان میں ڈالیں، کوئی قدم بھی نہ اٹھائیں جس میں اجازت نہ ہو. اور خاندان میں ہم ایک دوسرے سے اگر ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز کہتے ہیں، تو کوئی برائی نہیں ہے. حکمن سارے کام نہ کہا کریں، کبھی ریکویسٹ بھی کر لیا کریں، کبھی پلیز بھی کہہ لیا کریں، اور شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی نے آپ کی مدد کی ہے، تو تھینک یو بھی بولیں. بچوں کو بھی تھینک یو کہیں، انہیں بھی عادت پڑے گی کہ وہ آگے کسی اور کو تھینک یو کہیں گے، وہ آپ کو بھی تھینک یو کہیں گے. کوئی بچے کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو سکھائیں کہ تھینک یو بولو، عادت بنے. اگر آپ کہیں گے تو بچے بھی کہیں گے، اور اس طرح ہمیں شکر گزاری کی عادت پڑے گی کہ اپنے خدا کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں گے. اور غلطی اگر کر لیں تو تسلیم کریں، چھپائے نہیں، غلطی تسلیم کریں اور معافی مانگیں. اور اگر کوئی خاندان میں نقصان کرے، غلطی کرے، غلط کام کرے اور بتا دے اور اس پہ شرمندہ ہو اور معافی مانگے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس کو معاف بھی کر دیا جائے، برداشت بھی کریں، معاف بھی کریں. اب اس سے آگے، اچھے کام کی شخص میں کوئی خوبی ہے تو اس کی، یا وہ اچھی خدمت کر رہا ہے تو اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہر روز ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں اگر گھر میں، تو اپریشیٹ کر دینا چاہیے، تھینک یو، بہت اچھا کھانا تھا، شاباش. گھر میں مہمان آ گئے اور خاندان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، جی میں شکر گزار ہوں، مجھے بہت اچھا لگا آج آپ نے تعاون کیا، آپ نے ساتھ دیا برتن لگانے میں، پانی رکھنے میں، جوس دینے میں، کولڈ ڈرنکس دینے میں، چائے رکھنے میں، کھانا سرو کرنے میں، یا کچھ کٹنگ کرنے میں، یا سلاد کاٹنے میں، یا کوئی انتظام کرنے میں آپ نے مدد کی. کسی نے اچھا کام کیا، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو شاباش دیں، اس کی تعریف کریں اور سب کے سامنے کریں. تعریف کرنی ہے، سب کے سامنے کریں. اچھے کام کی کسی کی خوبی ہے تو اس کی تعریف کریں. روت، اس نے اپنی ساس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اس نے اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. بوائز اس کی تعریف کرتا ہے. نومی ساس ہو کر اپنی بہو کی تعریف کرتی ہے، بہوؤں کی، دونوں کی تعریف کرتی ہے کہ تم نے جو مہربانی مجھ پر اور اپنے مرحوم شوہروں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا، خدا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. وہ اپریشیٹ کرتی ہے کہ تم میری بہوئیں ہو کر تم نے اچھا کام کیا، اچھی خدمت کی. تو یہ ہمارے مسیحی خاندانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ساس ہمیشہ کوستی ہی نہ رہے، وہ اپنی بہو کے کسی اچھے کام کی تعریف بھی کرے. دوسروں کے سامنے تعریف کرو، اس کو بلا کے کہو کہ بیٹا میں خوش ہوں تم پہ، تم نے یہ اچھی خدمت کی ہے. اپریشیٹ کرو. اولاد اچھا کام کرتی ہے تو اس کو شاباش دو، اس کو اپریشیٹ کرو. اگر آپ کے ماں باپ اچھا کام کرتے ہیں تو اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہنا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے یہ ایک اچھا کام کیا ہے. جس کے ماں باپ نے اس کے لیے گھر یا کوئی جائیداد یا کوئی ورثہ چھوڑ رکھا ہے، تو اس کے ماں باپ اس شکر گزاری کے قابل ہیں کہ اولاد ان کا شکریہ ادا کرے کہ ماں یا باپ تو نے ہمارے لیے ایک اچھا ورثہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. کوئی اچھا کام کسی اور کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ پاپا، ڈیڈی، ابو، ابا جان، میں آپ پہ خوش ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھا کام کیا. ماں، ہم خوش ہیں کہ آپ نے یہ ایک اچھا کام کیا. چھوٹے بھی بڑوں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کاموں سے خوش ہے. چھوٹے بچے یا چھوٹے آپ کے جو رشتے میں لوگ ہیں، آپ ان کی تعریف کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، تو ان کا اور حوصلہ بڑھے گا. ان کو احساس ہوگا کہ ہماری خدمت، हमारा किया हुआ अच्छा काम और हमारे अंदर ये जो एक अच्छा काम करने का जज्बा है, इसको हौसला मिल रहा है, इसको अप्रिसिएशन मिल रही है, इसकी तारीफ हो रही है, तो इंसान और ज्यादा अच्छा काम करता है। सो खानदान में अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करें, किसी के अंदर कोई टैलेंट है, कोई खूबी है, तो उसकी भी तारीफ करें कि इसके अंदर यह खूबी है। कोई अच्छी खिदमत करता है तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। ये खानदान में अगर शुरू होगा तो खानदान से बाहर भी निकल जाएगा, आप फिर दूसरों को भी अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और इसी तरह आपके अच्छे कामों को, आपके टैलेंट्स को, आपकी खिदमतों को दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। अमसाल 31वां बाब और 28वीं आयत ये उस औरत के बारे में है जो अपने घर में एक बिजनेस चलाती है अपने खानदान के लिए। वो सुबह उठती है, घर के काम भी करती है, वो बिजनेस भी करती है, वो खेत भी खरीदती है, और उसका शौहर जब फाटक पे बुजुर्गों के साथ बैठता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है। उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। सो कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी खिदमत करे, किसी में कोई खूबी हो तो उसकी तारीफ जरूर करें, उसे हौसला दें, हौसला अफजाई करें, उसके अप्रिशिएट करें उसे। और फिर खानदान में सामाजिक और सकाफती, सोशल और कल्चरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका भी ख्याल रखा जाए। अब इसको मैं जरा समझा दूं कि यह क्या बात है। हम अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर जो मर्जी पहने, किसी को कोई एतराज नहीं होता। अपनी चार दीवारी के अंदर आप कुछ भी पहन के फिरो, आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि आप अपने घर में हो। लेकिन जैसे ही आप अपने घर की हद से बाहर निकलते हो तो आप मुआशरे में, आप सोसाइटी में, आप समाज में दाखिल हो जाते हो। उस वक्त आप पे हद लागू हो जाती है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दिल में आया, जिस हालत में मर्जी, पहन के ओढ़ के निकल नहीं सकते। तब समाज की हद आप पे लागू हो जाती है, तब सोसाइटी की हद आप पे लागू हो जाती है कि आपने किस तरह का लिबास पहनना है। इसको और ज्यादा तफसील में मेरा नहीं ख्याल कि मुझे समझाने की जरूरत है, आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी। एक हद है अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए लिबास के बारे में, हद है जो मुआशरे ने लगाई हुई है। पाकिस्तान में आप मिनी स्कर्ट में कोई खातून अगर घर से बाहर निकलती है तो काबिले कबूल है? कभी भी नहीं। हां, यूरोप में हो सकता है, वो समाज अलग है, वो कल्चर अलग है, वो सोसाइटी अलग है। लेकिन जिस समाज में आप रहते हो, अपने खानदान में वो जिम्मेदारी और वो कदरें, वो वैल्यूज नाफिज कीजिए। अपनी औलाद के बारे में मां बाप ध्यान रखें कि मेरी औलाद घर से बाहर निकल रही है तो वो किस पहनावे में है, क्या ये समाज में काबिले कबूल है। शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को चेक करे, क्या इसका लिबास मेरे समाज में काबिले कबूल है, और बीवी चेक करे अपने शौहर को कि क्या आजकल के जमाने का जो दस्तूर नौजवान लड़कों ने अपनाया हुआ है कि जरा सा झुके और फिर शर्मिंदगी तारी हो जाती है देखने वालों पे, क्या मेरा शौहर ऐसे लिबास में तो नहीं निकल रहा। बाप अपने बेटों को और मां अपनी बेटियों पे चेक करे, बिठा के, खड़ा करके, आगे पीछे घूम के, झुका के चेक कीजिए कि कहीं कोई बेपर्दगी तो नहीं हो रही, समाज में रुसवाई और जिल्लत तो नहीं हो रही। बेशक हम कहते हैं जी हमारी आंखें पाक हैं, हमारे दिल साफ हैं, इसलिए हम जैसा मर्जी रहें, नहीं, समाज की हदें हैं जिनका हमें एहतराम करना है। पहनावे में अगर खानदान में आप ऐसे लिबास को रिवाज देंगे कि जो समाज में काबिल कबूल नहीं तो आपकी औलाद कल को इससे दो हाथ आगे चली जाएगी। घर के अंदर औलाद को समझाएं कि आप इस हद से आगे नहीं जा सकते। बाप भी ये लिबर्टी ना लें कि जैसे मर्जी अपने घर में कमीज उतारी और फिरते रहें। क्या वो घर में किसी औरत को ये इजाजत देंगे कि वो मेरी तरह फिरे? मर्द भी अपने घर में जब गर्मी का मौसम स्पेशली जब लिबास उतार के कम कपड़ों में फिरना चाहते हैं तो हद में रहें। जिस हद तक आप चाहते हैं कि आपके घर की ख्वातीन महफूज रहें उसी हद में आप भी खुद को महफूज रखो। जो हद उन पे लगाओगे वो अपने पे पहले लगाओ। जिस पैमाने से तुम दूसरों को नापना चाहते हो पहले खुद को नापो, क्योंकि कलाम कहता है कि जिस पैमाने से तुम दूसरों को नापोगे उसी से तुम भी नापे जाओगे। सो पहनावा एक बात है, और फिर मेल मिलाप में मुलाकात में हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। अब कुछ लोग हैं कि जो समाज है औरतें और मर्द आपस में हाथ मिलाते हैं, गले भी मिल जाते हैं, एक दूसरे का बोसा भी ले लेते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कलाम में लिखा है कि पाक बोसा लेकर एक दूसरे से सलाम किया करो। समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, कल्चर में इस चीज का ख्याल कीजिए कि आप जब दूसरे सिंफ से, ऑपोजिट जेंडर से, मर्द किसी औरत से, औरत किसी मर्द से मिल रहे हैं तो वो समाज के हदों का ख्याल रखें। हां, बहन भाई हैं वो एक दूसरे को गले मिलते हैं, मां और बेटा हैं वो एक दूसरे को गले मिलते हैं। ऐसे रिश्ते जो बड़े और छोटे में एहतराम वाले हैं उनमें एक दूसरे को गले मिलने, मुंह चूमने, सर चूमने, थपकी देने, गले लगाने का रिवाज है, वो रखो। लेकिन आप जितने मर्जी मॉडर्न होने की कोशिश करो, जितने मर्जी अंग्रेज के पैरोकार होने की कोशिश करो, जहां भी जाओ उस समाज की हदों का ख्याल रखो, मेल मिलाप में, मुलाकात में। किसी से मिलना है हदों का ख्याल रखिए, और गुफ्तगू में ख्वातीन में बैठे हैं तो हाथ पे हाथ नहीं मार सकते हम। ये हमारा दस्तूर, हमारा रिवाज, हमारे समाज का नहीं है। दोस्त हैं आपस में, एक दूसरे को जोक कर दिया, लतीफा सुना दिया, कोई जुगत लगा दी, कोई हंसी मजाक हो गया तो हाथ पे हाथ मार देते हैं, लेकिन ख्वातीन के साथ हम ऐसा नहीं करते। दोस्त एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख लेते हैं, आप किसी खातून के साथ ऐसा नहीं कर सकते। गुफ्तगू में आप हर एक जुमले में किसी की बहन, किसी की भांजी, किसी की ताई, किसी की चाची, किसी की मां को पुनना, उनके बारे में गाली निकालना, आदत होती है ना कईयों की। लाइट चली गई है तो गाली, जूता नहीं मिल रहा तो जूतों को गाली, कपड़े ठीक नहीं है तो कपड़ों को गाली। भाई, कपड़ों की ना बहन होती है, ना उनकी मां होती है, ना उनकी भांजी होती है। कपड़े वाले को चली जा रही है गालियां, जूते वाले को गालियां जा रही हैं। आदत होती है ना हमारी। ये भी बाज लोग नहीं ख्याल करते कि खुदा का खादम हमारे सामने है, उसके सामने तो अपनी जुबान को लगाम दे दें। वो गाली बकना उनकी जुबान पे यूं होता है कि जैसे बच्चा बार बार अपनी मां को या बाप को पुकारता है। हर एक बात में बच्चे कहते मामा, शिकायती अंदाज में, जरूरत के अंदाज में। इसी तरह बाज लोगों की जुबान पे गालियां ऐसे होती हैं कि जैसे उनके नजदीक सबसे मोहतरम और सबसे काबले जिक्र अल्फाज ही ये हैं। गुफ्तगू में परहेज कीजिए अपने घर में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी कल को किसी के सामने खड़ी होकर उसकी बहन, उसकी मां, उसके बाप, उसके भाई को पुनना, गालियां देना, उनका नाम लेकर शुरू करे, तो अपने घर में शौक से गालियां दीजिए। हमें बुरा लगता है ना जब कोई औरत गली में खड़ी होकर किसी को गाली दे, और खुद तो खाना भी मांगते हैं तो गाली देकर। तो वही चीजें हमारे घर में कल्चर, समाज और काबिले कबूल चीजें बन जाती हैं। गुफ्तगू में एहतियात कीजिए, समाज की سوسائٹی کی، کلچر کی، ثقافت کی حدوں کا خیال رکھیے۔ خدا کا کلام بھی گالی بکنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارا سماج بھی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے گھروں میں یہ کلچر ڈیولپ کیجئے کہ کوئی زبان پہ گالی لے کر نہ آئے۔ ایک دوست ہے میرے رشتے میں، وہ ان کا مقام بڑا ہے، لیکن ہم دوستوں کی طرح ہیں۔ شادی ہو گئی، پھر پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، اس دن سے کہنے لگے آئزک آج سے گالی دینا بند، کیونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے۔ پہلے کی بات الگ تھی، اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کسی کوئی اگر مجھے گالی دے گا تو مجھے کتنی غیرت آئے گی۔ کاش ہمارے اندر یہ احساس آ جائے کہ ہم بھی بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بھانجیوں والے ہیں، تائی چاچی ماں والے ہیں، کوئی ہمیں گالی دے تو برداشت ہوتا ہے، پھر ہم کیوں کسی کو دیں۔ گھر میں گفتگو اچھی کیجئے، غمی خوشی کے جو معاملات ہیں ان میں، خاندان میں یہ کلچر ہونا چاہیے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کو سماج، ثقافت، سوسائٹی اور کلچر کو سامنے رکھ کے سیلیبریٹ کیا جائے۔ اگر دو مگ رکھ کے اور کھول کے اس کا جھاگ نکال کے سیلیبریشن ماں یا باپ کر رہے ہیں تو پھر اولاد وہی کرے گی۔ خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے، چلو وڈا دینے کھولو پھر، تو اولاد وہی کرے گی۔ 20 سال تک جو بچہ اپنے باپ کو ہر ہفتے، ہر مہینے ٹن دیکھتا ہو، اس کے نزدیک شراب پینا کوئی برائی نہیں رہتی۔ جب وہ 21 کا ہوگا تو اس کے خون میں خون آدھا اور آدھی شراب لازم ہوگی۔ پھر باپ دعائیں کرتا پھرے گا میرے بیٹے سے شراب چھوٹ جائے، پہلے خود کیوں نہیں چھوڑی؟ آج اگر کوئی پی رہا ہے تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دو۔ کل کو اولاد پیے گی تو پتا چلے گا کتنا دکھ ہے یہ، کتنی پرابلم ہے یہ۔ خوشی اور غم کی سیلیبریشن بھی اور منایا جانا بھی سماج اور کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اور خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہونا چاہیے۔ کوئی غمی آ گئی ہے تو اپنے بچوں کو سکھائیے خاندان میں ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں کسی کے گھر غم ہو جائے تو وہاں پہنچنا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کسی کے گھر میں دکھ کی گھڑی ہے تو ہمیں پہنچنا ہے، کسی کے گھر ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں پہنچنا ہے۔ سفر، صفائی وغیرہ یہ ساری چیزیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب سفر کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ کلچر اپنے خاندان میں ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بیٹا جب سفر کرو، کوئی بزرگ یا خاتون نظر آ جائے جس کے پاس سیٹ نہ ہو تو آفر کر دو، گھر سے سکھاؤ۔ سفر میں کسی سے چیز لے کے کھانی نہیں، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو۔ یہ کلچر ڈیولپ کیجئے اپنے خاندان میں، سکھائیے اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان میں یہ ساری چیزیں رائج کیجئے۔ اور پھر صفائی کا خیال، گھر میں عادت بنائیں ان کی کہ بیٹا باہر کچرا نہیں پھینکنا۔ وہ بڑا اچھا سا کلپ بھی چلتا ہے اور ایک امیج بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ اماں کوڑے والا آیا، نہیں بیٹا وہ صفائی والا ہے، ہم کوڑے والے ہیں، کوڑا ہم پھیلاتے ہیں، وہ تو صفائی کرنے والا ہے۔ بچوں کو صفائی کے بارے میں عادت ڈالیں۔ سکولز میں ہوتا ہے نیل کٹنگ اور بال کٹ کاٹے جانے، کالر صاف ہونا چاہیے، شرٹ یونیفارم صاف ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، سکول سے تربیت ملتی ہے، لیکن گھر میں عادت ڈالیں، بیٹا صاف کپڑے، کھانا کس طرح کھانا ہے، مینرز سکھائیے انہیں وغیرہ۔ میں نے لکھا اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اچھی پیرنٹنگ پہ، اچھے والدین ہوتے ہوئے جو ذمہ داریاں ہیں، خدا نے چاہا تو پھر اس پہ بھی کبھی تعلیم ہوگی اسی طرح تفصیلی، لیکن ہمیں خاندان میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ میرے سماج میں، میرے معاشرے میں جو چیزیں قابل قبول ہیں مجھے وہ کرنی ہیں۔ سماج معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے غمی خوشی، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، ملاقات، سب چیزیں احتیاط سے کرنی چاہیے۔ یہ اچھے مسیحی خاندان میں ضرور چیزیں ہونی چاہیے. اور کچھ بھی کرو سب چیزوں میں اول درجہ خداوند کو دو. کاروبار کرتے ہو تو بھی, جاب کرتے ہو تو بھی, خاندان میں کوئی کام ہے تو بھی, کچھ بھی آپ زندگی میں کرتے ہو, خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے ہر ایک خاندان میں اول درجہ خداوند کا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سپریم ہیڈ ہے. کئی گھروں نے اپنے گھروں میں لگایا ہوتا ہے اپنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس, جیزس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دس فیملی. اچھی بات ہے, لکھنے کی حد تک آپ نے لگا دیا, وہ ایک سٹیکر ملا یا کوئی پلیک ملا یا کوئی کتبہ یا تختی ملی وہ آپ نے لگا دی, کوئی سینری ملی آپ نے لگا دی کہ یسوع مسیح خاندان کا سربراہ ہے. اچھا کیا آپ نے لگا دی, کوئی غیر مسیحی بھی آئے اس کو پتا چلے اس خاندان کا سربراہ یسوع ہے. اچھی بات ہے. کیا عملی طور پر بھی ہے, پریکٹیکلی وہ اس خاندان کا سربراہ ہے؟ اول درجہ ہمارے خداوند کا. اکثر خاندان مجھ سے شکایت کرتے ہیں, پادری صاحب جی دیکھو فنکشنوں کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے, پکنک کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے, جب چرچ کے لیے کہیں نہ کوئی ایکٹیویٹی, جی بچوں کے ایگزام ہے, جی بچوں کے ٹیسٹ ہیں, او ہو جی ڈیوٹی ہے نا, پھر کیا کریں. میرے بھی مشاہدے میں, میرے تجربے میں, میری آبزرویشن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اول درجہ خداوند کو, صبح اٹھتے سار ہی اول درجہ خداوند کو, رات کو سونے سے پہلے سب کچھ سنبھالنے کے لیے خدا کا سپرد کر دو, اسے اول بھی بنا دو, اسے آخر بھی بنا دو, شروع بھی اس سے کرو اور اینڈ بھی اس پہ کرو, اول درجہ اس کو دے دو. خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب چیزوں میں اس کا اول درجہ ہو. خاندان مل کر عبادت کیا کرے, اول درجے کا مطلب یہ ہے خدا کی عبادت کو اول درجہ دیا جائے, خاندان مل کر عبادت کیا کرے. یشوع نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے لیے معبود چن لو, رہی میری میرے گھرانے کی بات, ہم تو یہوہ کی پرستش کریں گے. لوکا دوسرا باب ہے اور 41 سے 42 آیت, یہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہے کہ اس کے زمینی ماں باپ ہر سال کہاں جاتے تھے, یروشلم میں ہیکل میں جاتے تھے عید منانے کے لیے, یسوع کو چھوڑ کر, یسوع ساتھ تھا, پورا خاندان مل کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں, خاندان مل کر کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے, ایمان اور عقیدے پر عمل کروانا, ایمان اپنی اولاد کو سکھانا, یہ باپ کی, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لے کر چلے کہ آؤ خدا کے گھر چلے. عبادت ہفتے میں ایک دن خدا کے گھر میں ہوتی ہے, باقی تو اپنے گھر میں کرو, مل کر عبادت کرو, اپنے گھر میں مل کر عبادت کیجئے, اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیے, ان کو پتا چلے خداوند کیا ہے, خداوند کیسا ہے, اس کی عبادت کیسے کرنی ہے, اس کا مقام میرے خاندان میں کیسا ہے. دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے, ایک پوچھنے لگا تیرے خاندان میں کوئی بڑا آدمی بھی ہے؟ اس نے کہا بس زیادہ فخر نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے سنا ہے, خدا کو باپ, خدا ہمارا باپ ہے, وہ ہمارے خاندان کا سربراہ ہے, اس لیے میرا خاندان چھوٹا نہیں ہے. جب وہ خاندان کا سربراہ ہے, ابا آواز دے تو کیا ضرورت ہے کسی بچے کی کہ وہ نہ سنے؟ نہیں تو پھر وہ پنجابی ڈیوائس چھتر نکلتا ہے, سنتے نہیں میری بات. تو آسمانی باپ جو خاندان کا سربراہ ہے, وہ خدا جو ہمارے گھرانوں کا سربراہ ہے, وہ پکارتا ہے, وہ بلاتا ہے, اے میرے بچوں میرے پاس آؤ. میں چاہتا ہوں جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے, میں نے بھی چاہا کہ تمہیں چھپا لوں, لیکن تم نے اس وقت کی قدر نہ جانی. کیا ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمارے بارے میں کہے؟ عبادت مل کے کرو, باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں اور مل کر دعا کریں, انہیں گیت گانا سکھائیں, انہیں زبور گانا سکھائیں. میں کئی لوگوں کو یہ بات اپنی پرائیویٹ سیٹنگز میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہم نے بچپن میں اپنے باپ کے زبان سے زبوروں اور گیتوں کی آواز سن کے آنکھ کھولی ہے۔ ہر روز صبح اٹھ کے جیسے مسلمانوں کی مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ویسے وہ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے منہ اندھیرے زبور گایا کرتے تھے، گیت گایا کرتے تھے بلند آواز کے ساتھ، اور ہماری آنکھ ان کے ان گیتوں اور زبوروں کی آواز سے کھلتی تھی۔ پھر وہ ہمارے ماں باپ ہمیں لے کر ہمارے گھر میں دعائیا دری میٹ سوتے تھے، اس پہ بیٹھ کے صبح و شام ہم نے پورے خاندان نے مل کے عبادت کرنی ہوتی تھی۔ اور ہم، میری ماں ان پڑھ ہے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی، دعا کرنا آتا ہے اسے، ہم نہیں دعا کر سکتے تھے، ہماری ماں کرتی تھی، ان پڑھ ہوتے ہوئے وہ دعا کرتی ہے، اور اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، ہمارے باپ نے ہمیں دعا کرنا سکھایا۔ ہمارے والد جب ہم بہت چھوٹے تھے وہ بائبل پڑھا کرتے تھے، پھر جب ہم بڑے ہو گئے پڑھنے کے لائق ہو گئے تو پھر وہ ہمیں کہا کرتے تھے اب تم پڑھو، پھر ہمیں دعا کرنا انہوں نے کہ ہر روز باری لگتی تھی، ایک دن والد ایک دن والدہ کریں گی اور پھر بچوں میں سے کریں گے، اور سب کی باری لگتی تھی دعا کرنے کی۔ اور اس طرح ہم نے دعا کرنا بھی سیکھ لیا، کلام پڑھنا سیکھ لیا، گیت تو ہم زبور تو ہمارے اس آواز سے ہم اٹھا کرتے تھے تو وہ ہماری رگوں میں بس گئے۔ تو خاندان میں مل کر عبادت کرنے کا رواج قائم کریں، اور خدا کے گھر میں بھی مل کر عبادت کے لیے آنے کا رواج قائم کریں۔ خاندان کے افراد مل کر کلیسیائی دینی ریلیجیس ذمہ داریوں کو پورا کریں، خاندان کے لوگ مل کر۔ میں چاہوں گا پہلے تواریخ کی پہلی کتاب اور 25 باب ہے، یہ کچھ آیتیں ہم پڑھیں۔ تواریخ کی پہلی کتاب ہے 1 Chronicles چیپٹر نمبر 25 ورسز 5 and 6، پانچویں اور چھٹی آیت۔ یہ سب ہیمان کے بیٹے تھے جو خدا کی باتوں میں سینگ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کا غیب بین تھا، اور خدا نے ہیمان کو 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی تھیں۔ یہ سب خداوند کے گھر میں گیت گانے کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے، اور جانج اور ستار اور بربت سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے، اور آصف اور یدتون اور ہیمان بادشاہ کے حکم کے تابع تھے، اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدا سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، یعنی وہ سب جو مشاک تھے ان کا شمار 288 تھا۔ خدا کے گھر میں جتنے میوزیشن ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ لوگ آئے میوزک میں، یہ 288 لوگ ہیں صرف ساز بجانے والے ہیکل میں، صرف ایک گروپ ہے، اور کئی 100 ہیں، اور پورا خاندان باپ کے ساتھ، کتنے 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 17 لوگ ایک خاندان کے، سب ساز بجاتے گاتے خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور لکھا ہے اپنے باپ کے ماتحت تھے۔ خدا کے گھر میں خدمت کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے، اور تعلیم پا چکے تھے یہ سب لوگ، کس کی؟ مدا سرائی کی تعلیم پا چکے تھے۔ یہاں بھائی آصف ہمیں اگر کچھ سکھاتے ہو تو ہمیں برا لگ جاتا ہے، ہم ٹیچیبل بنے، ہم شاگرد بنے، ہم درست ہونے کے لیے اویلیبل ہوں، یہ سوچیں کہ اس بندے کو ہم سے زیادہ علم آتا ہے، یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہم سیکھیں۔ پورا خاندان خداوند کی خدمت میں آؤ، پورا خاندان خدا کی عبادت کے لیے نکلو، پورا خاندان کلیسیائی کاموں کے لیے آؤ، یہ سب پورا خاندان 14 بیٹے 3 بیٹیاں اور باپ سب مل کر، اور بھائی بھی خداوند کے گھر میں خدمت کرتے تھے، خدا کے گھر میں سب خدمت کرتے تھے، پورا خاندان مل کر کلیسیا کے کاموں میں شریک ہوں، کلیسیا کی خدمتوں میں اپنا ہاتھ بٹائیں، سب مل کر پورا خاندان، اور تعلیم پانے سے نہ ہچکچائیں۔ مدا سرائی کی تعلیم پا کر یہ لوگ اس قابل ہوئے تھے کہ وہاں کچھ کر سکیں۔ سو ہمیں اویلیبل رہنا چاہیے، کوئی ہمیں گانے میں بجانے میں اگر تعلیم دیتا ہے ہم شکر گزار ہوں، ہم سیکھیں، ہم درستی کریں۔ یہ مت کہیں کہ جی ہم تو شروع سے ایسا ہی گاتے ہیں، ہم تو بن ہی ایسے گئے ہیں، اب ہم کچی ہڈیاں نہیں ہو سکتے، ہم پک گئے ہیں، نہیں، تعلیم پانے کے لیے اویلیبل رہیں، कभी भी कोई आपको सिखाए कि ये आप गलत कर रहे हैं, यहां से दुरुस्त कर लो, तो उसकी आवाज पे, उसकी बात पे तवज्जो करें। पूरा खानदान मिलकर खुदावंद की खिदमत के लिए आओ, खुदावंद के घर में, कलीसिया में, और दीनी रिलीजियस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरा खानदान मिलकर काम करो। अगर खानदान का एक फर्द किसी खिदमत में अपने आप को दे चुका है, डेडिकेट कर चुका है, सुपुर्द अपने वो जिम्मेदारियां ले चुका है, तो उसका घराना उसकी मदद करे। जो चर्च कमेटी मेंबर्स हैं उन्हें टाइम पे पहुंचना होता है, खानदान उनकी मदद करे कि भैया हम आपको जल्दी रिलीज कर रहे हैं, आप निकलो, आपको पहुंचना है। जो म्यूजिक बजाने वाले हैं उनका खानदान उनको रोके नहीं कि ठहर जाओ, रुको थोड़ी सी देर और, नहीं, उसने पहले पहुंचना है। इसी तरह से जो प्रोजेक्शन और रिकॉर्डिंग का काम करते हैं उनके लिए भी है कि वो अपने स्टार्टिंग टाइम से पहले आके ऑपरेटर सेटअप कर लें। खानदान उनकी मदद करे, उनको सपोर्ट करे कि इन्होंने खिदमत में जाना है, ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं बजा नहीं रहा लेकिन ये बजा रहा है, इसको जल्दी पहुंचाना है। सो खानदान मिलकर कलीसियाई जिम्मेदारियां और खिदमतें अंजाम दें। और अगली पुश्तों को अपनी तारीख और ईमान जरूर बताएं, आने वाली पुश्तों को। कई लोग नहीं बताते कि हम कितने दुखों से निकल के इस जगह पर आए हैं। कई लोग छुपा देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा माजी क्या है। मैं कलीसिया में कई बार बता चुका हूं कि मैं चूड़ा खानदान से ताल्लुक रखता हूं, जो चूड़े थे, जो सिखों के चूड़े थे, उनका गंध उठाने वाले थे। तकरीबन को 250 साल पहले एक सिख जमींदार ने मेरे अबाउजदाद में से एक खानदान अपनी बेटी को जहेज में दिया था, नया गांव आबाद किया, और वहां कमियों में मेरे अबाउजदाद में से एक खानदान उनको दिया गया। दामाद का नाम था दीदार सिंह, उसी के नाम पे वो पूरा बस्ती, पूरा इलाका कला दीदार सिंह अभी आज तक है, जहां से मेरा ताल्लुक है। मेरा खानदान उस चूड़ा खानदान से मेरा ताल्लुक है जो कमी खानदान दिया गया था उस दीदार सिंह को, उसके ससुर की तरफ से, जब कमी थे, रूड़ी के पास हमारे घर थे, हम गंद उठाने वाले थे, हम मुर्दार खाने वाले थे, लेकिन जब खुदा के खादम आए हमारे खित्ते में, उन्होंने इंजील की मुनादी की, मेरे परदादा उनके बाप, उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, और हम अभी चौथी पांचवी नस्ल हम मसीह में हैं, और खुदा ने अपने कलाम की वो आयत हमारी जिंदगी में पूरी की है कि वो मिस्कीन को मजबले पर से उठाता है, यानी रूड़ी पर से, उस डंग हिल से, उस कूड़े की जगह से उठाता है, और उसे उमरा बादशाहों और रईसों के साथ बिठाता है। खुदा ने मेरी जिंदगी में, मेरे बाप की जिंदगी में ये अपना कलाम पूरा किया है। मेरा घराना रूड़ियों पर रहता था, लेकिन इंजील की कुदरत से, खुदावंद पर ईमान लाने के सबब से, खुदावंद ने यह मुमकिन किया कि हम बादशाहों के साथ बैठे हैं, हम वजीर आजमों के साथ बैठे हैं, हम मिनिस्टर्स के साथ बैठे हैं, हम सदरों के साथ बैठे हैं। खुदावंद ने यह मुमकिन किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यह तारीख बताने से, क्योंकि यह इंजील की कुदरत है। खुदा का कलाम कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। मुझे चूड़ा कहलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप दादा थे, लेकिन यह इंजील की कुदरत है कि आज मैं खुदा का खादिम हूं। मुझे लोग साहब कह के पुकारते हैं, मैं बादशाहों के साथ, सदर के साथ, वजीर आजम के साथ, मिनिस्टर्स के साथ खुदा ने मुझे बिठाया है, टेबल शेयर करवाया है। खुदा का शुक्र करता हूं कि उसका कलाम सच्चा है, वो रूड़ी से उठाता, वो मजबले पर से उठाता, और उमरा और रईस और बादशाहों के साथ बिठा देता है। अपनी औलाद को बताइए कि आपका खानदान क्या था, आज क्या है। बनी इसराइल को हुक्म था कि तुम उन्हें बताना कि तुम मिस्र में गुलाम थे और परदेसी थे, खुदावंद ने तुम्हें छुड़ाया है, खुदावंद ने तुम्हें आबाद किया है। बनी इसराइल को बताना, اپنی اولادوں کو بتانا. خدا نے یہ قدرت کے کام ہماری زندگی میں کیے ہیں. اور زبور نمبر 78 جس کی تلاوت بھی کی گئی ہے, ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے, کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں. اپنی اولاد کو بتا کے جانا کہ میری تاریخ کیا ہے, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ تمہاری تاریخ کیا ہے, ہم کیا تھے اور خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا کہ میں کیا بن گیا. اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ اور اپنا ایمان ضرور بتائیں, اپنا ایمان بتائیں کہ بیٹا ہم کسے مانتے ہیں, ہمارا ایمان کن باتوں پر ہے, اور ان کو عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم اس خدا اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. شرماؤ نہیں کہ ہم کیا تھے, ہم تھے چوڑے لیکن خدا نے ہمیں معزز کر دیا ہے, ہمیں عزت دار بنا دیا ہے, ہمیں اپنا بنا لیا ہے. میرے لیے کوئی ذات, کوئی برادری, کوئی کام, کوئی میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے. عزت کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں کیا تھا اور کیا ہوں یہی تو میری گواہی ہے. تم میں سے بتھیرے جو بلائے گئے ہیں کوئی حکمت والے اور اونچی نسلوں کے نہیں تھے, کوئی دولت والے نہیں تھے, کوئی فلسفی نہیں تھے. خدا نے دنیا کے حقیروں اور بے وجودوں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کو اور مرتبے والوں کو شرمندہ کر دے. اپنی تاریخ, اپنا ایمان اپنی اولاد کو بتائیں, یہ خاندان میں ضرور رائج کریں. یہ خدا کے کلام میں حکم ہے کہ تم اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینا. خدا نے کہا کہ تم یہ جو فسا منا رہے ہو, تمہارے اولاد جب تم سے پوچھے کہ ابا جان یہ فسا ہم کیوں مناتے ہیں, تو ان کو بتانا کہ خدا نے ہمارے لیے یہ کام کیا, ہم مصر میں غلام اور پردیسی تھے, خدا نے ہمیں بچایا اور چھڑایا اور اس کی یاد میں ہم فسا مناتے ہیں. تم بتانا اپنی اولادوں کو ہم کتنا چھوٹا کام کرتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کام چھوٹا, صفائی والا, لوگ سمجھتے ہیں گندگی صاف کرنے والا کام بڑا چھوٹا ہے, لوگ تانا مار چلو صفائی کرنے والے. کوئی بات نہیں, میں زمین پہ صفائی ضرور کرتا ہوں لیکن خدا نے مجھے وہ مرتبہ دیا, وہ مقام دیا ہے جو تیرا نہیں ہے. میں بادشاہوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں, میں آسمان کا وارث ہوں, میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں, میں تختوں پر بیٹھ کر قوموں, قبیلوں اور فرشتوں کا انصاف کروں گا. کہو مجھے زمین پر صفائی کرنے والا, کوئی بات نہیں, یہی تو میری گواہی ہے کہ میں زمین پر یہ ہوں لیکن آسمان پہ کیا ہوں. کلوسیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ زمینی نہیں آسمانی باتوں کی فکر میں رہو, ان چیزوں کی تلاش میں رہو کیونکہ وہ بڑی ہیں. سو اپنی نسل کو شرمائے نہیں بتانے میں کہ ہم کون تھے اور اب کیا ہیں, انہیں ایمان بھی بتائیں کہ ہم کون تھے اور اب کیا ہیں, اور سب باتوں میں یہ لحاظ ضرور کرنا اپنے عمل سے, اپنی کام سے, اپنی گفتگو سے, اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, کبھی خدا کے نام اور کلام کو بدنام نہ ہونے دینا. پتہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ ہمارے بارے میں گواہی تھی کہ مسیحی لوگ ایک تو بھیک نہیں مانگتے, صفائی کر لیں گے, گٹر صاف کر لیں گے کسی کا, گندی نالی صاف کر دیں گے, محنت کر کے کھائیں گے, اور دوسرا وہ نقصان اٹھا لیں گے, قسم نہیں اٹھائیں گے. یہ دو باتیں ہم مسیحیوں کے بارے میں مشہور تھیں اور لوگ پریفر کرتے تھے, ترجیح دیتے تھے کہ مسیحی ملازم رکھو, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ نقصان اٹھا لے گا, قسم نہیں اٹھائے گا, اور یہ دیانتداری سے کام کرے گا, محنت کرے گا, کام چور نہیں ہوگا. ہمارے کام سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے چال چلن سے اور ہمارے خاندان سے مسیح کا نام اور اس کا کلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. لوگ یہ نہ کہنے پائے اور اے خاندان وہ چھڑو اے ہندئی انج دینے. پتہ کرسچنز کے بارے میں کرسمس پہ سب سے زیادہ مشہور بات کیا ہوتی ہے؟ ڈھکن کھلیں گے, پارٹی ہوگی, ٹھیک ہے. کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ ہمارے خدا کی, خدا کے نام کی, اس کے کلام کی بدنامی ہوتی ہے. شراب کی چالو بھٹی پکڑی گئی, اتنے 100 بوتلیں پکڑی گئیں اور کیا کیا نام ہوتے ہیں نیچے, نام کے ساتھ مسیح لکھا ہوتا ہے. بدنامی کس کی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے یہ دھندا کرنا ہو تو وہ مسیح کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال نہ کرے, وہ تو پھر اس کے نام کی کا انکار ہو گیا نا کہ میں ہٹا دیتا ہوں تیرا نام. اوکے, پھر اپنا ایمان بھی ختم کر دو, اپنا تعلق مسیح سے ختم کر دو, مسیح کا تم میں کچھ نہیں ہے. وہ کام کرو کہ جس سے مسیح کی شان بڑھے, وہ کام کرو. خدا یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ تم نور کی طرح چمکو زمین پر, تم نمک کی طرح ہو, تمہاری وجہ سے زندگی میں رونق اور مزہ ہو, لطف اور روشنی ہو, اور تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دنیا تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. اور تیتوس میں پولوس رسول نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا, کوئی ایسی بات یا کام نہ کرنا جس سے خداوند کا کلام اور اس کا نام بدنام ہو. تمہاری وجہ سے خداوند کا نام اور کلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے خاندان کو ایسا خوبصورت بنائیں کہ جس سے لوگ تعریف کریں, یہ مسیحی خاندان ہے. ہمیں فخر ہے اس کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے, ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ میل ملاپ ہے. بھلے ہم مسیحی نہیں ہیں تو بھی ہمیں اس خاندان پہ بھروسہ ہے. ہمارا خاندان ایسا ہو جائے کہ لوگ ہم میں مسیح کو دیکھیں, ہم میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کی محبت اور یگانگت کو دیکھیں, ہم میں اس کا روپ, اس کے کلام کی جھلک نظر آئے. سو ہم اپنے اپنے خاندان کو خدا کے کلام کی روشنی میں ترتیب دے دیں. ہم میں غلطیاں ہیں, ہم میں کمیاں ہیں, خامیاں ہیں. خداوند یسوع آیا ہی ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن میں خامیاں اور غلطیاں تھیں. وہ کامل لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو آیا ہی گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے تھا اور ہمیں باپ کے ساتھ ایک کرنے کے لیے, اور ہم انسانوں کے بیچ میں بھی مضبوط محبت کے رشتے قائم کرنے کے لیے آیا تھا. سو ہم اپنی کمزوریوں کو, اپنی کمیوں کو, اپنی خامیوں کو لے کر, اپنے خاندانوں کو لے کر مسیح کے قدموں میں آ جائیں اور اسے کہیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہولی فیملی کے نام سے ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہاسٹلز, سکولز, انسٹیٹیوٹس ہیں. ہولی فیملی, ہم ان کے نقش قدم پہ چل لیں, ہمارے خاندان بھی ہولی فیملی بن جائیں گے, ہم بھی خدا کے پیارے ہو جائیں گے. او دعا کریں اپنے خاندان کے لیے, اسے خدا کے سپرد کریں کہ خداوند تو مجھے ویسا بنا دے, میرے خاندان کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہ